أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟
سمین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جواد پناہی۔ سمین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahartv.ir۔ سامعین، آج اتوار ہے، 27 شہری ور 1401 ہجری شمسی مطابق 21 سفر المظفر 1444 ہجری قمری اور 18 ستمبر 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت. پھر فارسی زبان سیکھنے والے شائقین اپنا پسندیدہ سماعت معاف کیجیے گا پروگرام آئینۂ صحافت سے پہلے آپ اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے. پھر پروگرام آئینۂ صحافت پیش کیا جائے گا. اس کے بعد فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیے. اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا منارہ نور. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین اختر رضوی.
عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. عراق میں عالمی اربعین مارچ اور چہلم امام حسین السلام اس سال ماضی سے زیادہ پرشکوہ انداز میں منایا گیا. عراقی حکومت اور عوام کی خدمات قابل تعریف ہیں. ایران کی قدردانی. جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے. امریکی ٹی وی سے انٹرویو میں صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا دو ٹوک جواب. اور لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کے نقصانات ناقابل تلافی ہیں. لڑکیوں کے اسکول جلد از جلد کھولے جائیں. افغانستان کی طالبان انتظامیہ سے اقوام متحدہ کا مطالبہ. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اربعین حسینی کے موقع پر زائرین کی میزبانی پر عراقی عوام اور حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال اربعین مارچ زیادہ پرشکوہ انداز میں انجام پایا. اتوار کے اپنے ایک ٹویٹ میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے لکھا کہ کورونا کی وجہ سے آنے والا دو سال کا وقفہ بھی عظیم عوامی اربعین مارچ میں رکاوٹ نہیں بن سکا اور دسیوں لاکھ لوگوں نے، جن میں ہر قوم و مسلک اور مذہب و ملت کے لوگ شامل تھے، سید الشہداء حضرت امام حسین اسلام سے پیمانے مودت باندھا اور آپ کے اصولوں پر قائم رہنے کا عہد اعادہ کیا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ دنیا کے اس عظیم ترین اربعین مارچ نے دسیوں لاکھ انسانوں کو مقدس اہداف کی خاص ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا اور ایران و عراق کی اقوام کے درمیان دوستی اور برادری کے رشتوں کو پہلے سے زیادہ مستحکم بنا دیا. ناصر کنانی نے اربعین حسینی کے نام سے ہونے والی عظیم عوامی مارچ اور اجتماع کی شایان شان میزبانی پر عراقی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ عراقی قوم ہر سال اپنے تمام وسائل کے ساتھ شہدائے کربلا کی زیارت کے لیے آنے والے ایرانی اور غیر ایرانی زائرین کی خدمت کرتی ہے، جو اس عظیم قوم کے ایمان اور خلوص کی گہرائی کا ثبوت ہے. دوسری جانب عراقی ذرائع ابلاغ کا کہنا ہے کہ اس سال اربعین کے موقع پر 24 ملین یعنی 2,40,00,000 سے زائد ملکی اور غیر ملکی زائرین کربلائے معلیٰ کی زیارات سے شرفیاب ہوئے ہیں. الغدیر ٹیلی ویژن نے اس سال کربلائے معلیٰ میں عاشقان حسینی کے اجتماع کو حالیہ برسوں کا سب سے بڑا زیارتی اجتماع قرار دیا ہے. کربلائے معلیٰ کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق اس سال اربعین کی زیارت گزشتہ برسوں کے مقابلے میں کئی دن پہلے یعنی 14 صفر سے شروع ہو گئی تھی اور زائرین کا ایک سیل رواں تھا جو مرکز پرکار عشق یعنی بارگاہ حسینی کے سمت بلا وقفہ چلا آ رہا تھا. عراق کی نیشنل وزڈم پارٹی کے سربراہ سید عمار حکیم نے اربعین کے بعد جاری کیے جانے والے اپنے ایک پیغام میں ہر سال دنیا بھر سے آنے والے دسیوں لاکھ زائرین حسینی کی میزبانی کو عراقیوں کے لیے باعث فخر اور نعمت الہی قرار دیا ہے جس پر سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اسد تحریک کے صدر مقتدیٰ صدر نے اربعین حسینی کے موقع پر جاری کردہ پیغام میں کہا ہے کہ چہلم کے عظیم الشان اجتماع نے اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت اور دشمنی کے کلچر کو نابود اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو ثابت اور نام اہل بیت کو ایک بار پھر زندہ کر دیا۔ مقتدیٰ صدر نے عراق کو منار جہاد، مذہب اہل بیت کا دارالحکومت اور قبلہ امام معصوم قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ اربعین کے اجتماع نے دشمنان اہل بیت کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا ہے، کیونکہ منفی پروپیگنڈے اور دہشت گردانہ اقدامات کے باوجود حق کے حامیوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں آج اتوار کو اربعین حسینی منایا جا رہا ہے۔ عراق، ایران، پاکستان اور دنیا کے اکثر ملکوں میں چہلم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سنیچر کو منایا گیا، لیکن ہندوستان میں آج اتوار کو چہلم منایا جا رہا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کو چھوڑ کر پورے ہندوستان میں آج اتوار کو چہلم کی مناسبت سے مجالس اذار چہلم کے مخصوص ماتمی دستے برآمد ہوئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں نواس رسول حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اصحاب باوفا کا چہلم سنیچر کو منایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے اکثر بڑے شہروں میں چہلم کے مخصوص روایتی جلوسائے عزا کے علاوہ نجف، کربلا، عالمی اربعین مارچ کے طرز پر پیدل مارچ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ہندوستان میں اربعین حسینی کی تفصیلی رپورٹ اگلے بلٹن میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ پاکستان کو سیلاب کے قہر کے بعد بیماریوں کی ہلاکت خیزی کا سامنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان سیلاب کے بعد بیماریوں سے اموات کے سنگین خطرے سے دوچار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈبلیو ایچ او سیلاب کی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی $1 کروڑ کی امداد کے بعد امداد کی نئی اپیل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت احتیاط دینے والوں سے اپیل کرتا ہے کہ سیلاب کے بعد بیماریوں سے زندگیاں بچانے کے لیے پاکستان کی دل کھول کر مدد کریں۔ عالمی ادارہ صحت نے قبل ازیں سیلاب کے بعد بیماریاں پھیلنے کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے پاکستانی عوام سے اپیل کی تھی کہ اپنی مرضی سے خود سرانہ طور پر دواؤں کے استعمال سے پرہیز کریں۔ ڈبلیو ایچ او نے پاکستان کے لیے اپنے نمائندے کے حوالے سے کہا تھا کہ اس ملک میں اینٹی بایوٹک دوائیں خسرانہ طور پر بے دریغ استعمال کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جراثیموں میں ان ادویات کے مقابلے میں مزاحمت بڑھ رہی ہے۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بائیڈن سے ملاقات ناممکن ہے۔ امریکی نیوز چینل سی بی ایس کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس کے موقع پر وہ جو بائیڈن سے ملاقات نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ایسا کوئی واقعہ پیش آنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملاقات ہو یا مذاکرات، اس کا کوئی فائدہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ٹرمپ اور بائیڈن کے درمیان فرق کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر ایران نے کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ٹرمپ کی حکومت سے مختلف ہے، لیکن عملی میدان میں کسی تبدیلی کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے قبل صدر رئیسی نے قطر کے الجزیرہ نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے ایٹمی مسئلے کے بارے میں کہا تھا کہ معاہدے کا حصول امریکی فیصلے سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ حکومت ایرانی عوام اور اس کے مسلمہ حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول کھولے جانے پر زور دیا ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش کو ایک سال مکمل ہونے پر اپنے ایک ٹویٹ میں سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے لکھا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا ایک سال ضائع ہو گیا ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے افغانستان کی طالبان انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں اور ان کی اسکول واپسی کا بندوبست کیا جائے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنا ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور افغانستان کے مستقبل کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے نمائندے دفتر کے سربراہ مارس پورزل نے بھی اتوار کے روز اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوئی قابل قبول وجہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ایک سال گزرنے کے باوجود طالبان نے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے حالات فراہم کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں بچیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ سعودی اتحاد کے ایجنٹ نے فائٹروں نے یمن کے متعدد علاقوں پر ایک بار پھر بمباری کی ہے۔ یمنی ذرائع ابلاغ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سعودی جارے اتحاد نے 161 بار یمن کی جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس دوران سعودی اتحاد نے معرب، تئز، جوف، سعدہ، الحدیدہ، زالے، البیضہ اور حجہ صوبوں پر جاسوسی کی پروازیں بھریں، جسے جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی جارے افواج نے صوبہ البیضہ میں یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مراکز کو بھاری گولہ باری کا نشانہ بھی بنایا، جس کے نتیجے میں ایک یمنی شہری جاں بحق ہو گیا۔ اس کے علاوہ الحدیدہ، تئیس، معرب، حجہ، سعدہ، جیزان، زالے اور نجران صوبوں میں مسلح افواج کے مراکز کے علاوہ عام شہریوں کے مکان اور عمارتیں سعودی اتحاد کے راکٹ مارٹر گولوں اور بھاری توپوں کا نشانہ بنی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن میں اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب ہانس گرونبرگ نے 1 مہینے قبل یمن میں جنگ بندی میں مزید 2 مہینے کی توسیع پر اتفاق کا اعلان کیا تھا۔ امریکی باوردی دہشت گردوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 100 سے زیادہ ہتھیار، دیگر جنگی وسائل اور گاڑیاں لے جانے والے ٹرک عراق سے شام منتقل کیے ہیں۔ باخبر ذرائع کے مطابق 50 ٹرکوں پر مشتمل ایک امریکی فوجی کارواں الحسکہ شہر کے جنوبی مضافات میں واقع امریکی فوجی اڈے میں داخل ہوا ہے۔ یہ فوجی اڈہ العمر آئل فیلڈ کے قریب تعمیر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق غاصب امریکی فوج کے 50 ٹرک حسکہ شہر کے شمال میں واقع تلے بیدر اڈے میں بھی داخل ہوئے، جو کہ فوجی وسائل اور بختربند گاڑیوں سے لدے ہوئے تھے۔ یاد رہے کہ 2017 میں داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے بعد امریکی باوردی دہشت گردوں نے ان کی جگہ لیتے ہوئے شام کے قدرتی ذخیروں من جملہ تیل کے کنوؤں کی لوٹ مار شروع کر دی۔ قابل ذکر ہے کہ امریکی دہشت گرد افواج نے شام کے شمال مشرق اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر کے 28 فوجی اڈے قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس علاقے میں رہائش پذیر شام کے شہری امریکی دہشت گرد افواج اور ان کے حمایت یافتہ نام نہاد کرد ڈیموکریٹک فورس نامی تنظیم کی غیر قانونی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف مسلسل آواز اٹھاتے آئے ہیں۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کی بات کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے رائٹرز خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ کے محاذ پر یوکرینی افواج کی متعدد کامیابیوں کے باوجود اس جنگ کے خاتمے کے بارے میں بات کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ زیلنسکی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 7 مہینے سے جاری روس کے ساتھ جنگ کا جلد خاتمہ غیر ملکی ہتھیاروں کی فوری ترسیل سے وابستہ ہے۔ دوسری جانب زیلنسکی نے کہا کہ ماسکو کو اسی صورت میں ایمونیا برآمد کرنے کی اجازت دی جائے گی کہ روس یوکرینی جنگی قیدیوں کو ہمارے حوالے کرے۔ قابل ذکر ہے کہ ایمونیا نائٹریٹ کھاد کا ایک اہم جز ہے اور اس کیمیاوی مادے کی قلت سے عالمی غذائی بحران میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کیپ یہ شرط ایسی حالت میں لگا رہا ہے کہ یوکرین اور روس کی جانب سے گندم اور اناج کی برآمدات میں قلت کے نتیجے میں دنیا کو ایک بڑے بحران کا سامنا ہے۔ ماہرین کے اندازوں کے مطابق یورپ میں توانائی کے بحران کے نتیجے میں ایمونیا کی 70% فیکٹریاں اپنی پیداوار کم یا بند کر چکی ہیں۔ زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کو بھی سختی کے بدلے روس کو امونیا برآمد کرنے کی اجازت کی تجویز پیش کی ہے۔ کرمنل نے اس تجویز کو مسترد کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ کیا انسان اور کیمیکل کھاد برابر ہیں۔ ادھر اقوام متحدہ نے کیمیاوی مادے بنانے والی روسی کمپنی اورالچم کو تجویز دی ہے کہ وہ اپنے ایمونیا کو پائپ لائن کے ذریعے یوکرین کی سرحد پر منتقل کرے، جہاں سے امریکی کمپنی ٹرامو اسے خرید سکے۔ اس پائپ لائن کے ذریعے سالانہ 25 لاکھ ٹن ایمونیا روس کے وولگا علاقے سے بحر اسود کے ساحل پر یوجنی بندرگاہ منتقل کی جا سکتی ہے، لیکن روس اور یوکرین کی جنگ کے بعد اس بندرگاہ کی سرگرمیاں تعطل کا شکار ہیں۔ کرمنل کے ترجمان نے روس کی جانب سے ممکنہ ایٹمی حملے کے بائیڈن کے دعوے پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ روسی ایوان صدر کے ترجمان ڈمیٹری پیسکوف نے امریکی صدر کے اس دعوے پر رد عمل ظاہر کیا ہے کہ جس میں جو بائیڈن نے دعویٰ کیا تھا کہ روس ممکنہ طور پر یوکرین میں ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے۔ ڈمیٹری پیسکوف نے امریکی صدر کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ماسکو اپنی قومی سلامتی کے اصولوں کے عین مطابق ہی ایٹمی ہتھیار استعمال کرے گا۔ کرمنل کے ترجمان نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہر چیز کے بارے میں روس کے اسٹریٹجک پالیسی میں بتایا جا چکا ہے، جا کر پڑھ لیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین اختر، اور وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی ایلچی تھامس ویسٹ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا عندیہ دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ مخالف مظاہرے بھی ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلی کے تناظر میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ کے خود اس سوال کے اندر جواب موجود ہے کہ جو خصوصی نمائندہ ویسٹ ہے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور قربتیں بڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائٹ ہاؤس کا جو عملی قدم ہے وہ افغانستان کی ایک بڑی اماؤنٹ، کوئی 9 ارب سے 10 ارب کی بات چل رہی ہے کہ وہ انہوں نے روک رکھی ہے، منجمد کر دیا ہے اس کو۔ اب یہ ایک تضاد ہے کہ ایک طرف سے وہ کہتے ہیں کہ تعلقات اچھے ہونے چاہیے، قربتیں بڑھنی چاہیے، دوسری صورتحال یہ ہے کہ جہاں پہ خود افغانستان اس وقت جس اقتصادی بحران میں مبتلا ہے، افغانستان کو شاید ماضی میں اس سے زیادہ بیرونی مدد کی ضرورت نہیں تھی جو اس وقت ہے، اور جبکہ اس کا اپنا پیسہ وہاں پہ پڑا ہے، اور امریکہ کبھی 9/11 کے نام پہ، کبھی فلاں کے نام پہ اس میں سے جو کٹوتیاں کر رہا ہے، تو اس صورتحال میں تو بڑا واضح محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک دوغلی پالیسی ہے۔ کہیں پہ وہ بعض حلقوں کو افغانستان کے خوش کرنے کے لیے ویسٹ جیسے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ بیانات دیتے ہیں ہمیں قربتیں بڑھانی چاہیے، ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، اور کہیں دوسری طرف دوسرے گروپ کو جو ہے وہ تھریٹ کرنے کے لیے ان کے اقتصادی مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ لیکن دونوں کی اپنی اپنی پالیسیاں خود امریکی حکومت کے انٹرسٹ میں ہیں۔ البتہ کوئی بھی دنیا کی حکومت خدا کے لیے تو وہ وزارت خارجہ کی پالیسیاں نہیں بناتی، وہ تو ظاہر ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ ہی بنتی ہے۔ امریکہ بھی دوسرے ملکوں کی طرح اپنے جو اس کے قومی مفادات ہیں اسی کی اس روشنی میں، لیکن یہ بہرحال درست ہے کہ امریکہ کے اندر بھی جو ایک لابی کو اس پہ لگایا گیا ہے کہ افغانستان کے اندر یہ تاثر نہ بننے پائے کہ امریکہ مخالف ہے اور یہ روس اور چین کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں، لہذا ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو بیلنس رکھیں کہ نہ دشمن بنے نہ ایسے دوست بنے کہ ان سے استفادہ جو ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں نہ ہو سکے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، خود افغانستان کے اندر ایک بڑے حلقے کے اندر امریکی نفرت پہلے بھی تھی، لیکن اس جسے کہتے ہیں کہ فوجی انخلا کے بعد کچھ نرم گوشہ جو پیدا ہوا وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اسی میں شدت آ رہی ہے، چونکہ اس میں خود برطانیہ بھی انوالو ہے، امریکہ بھی انوالو ہے، ان کے فوجی جو وہاں پہ بعض کاروائیاں انجام پائی ہیں جس کی وجہ سے خود طالبان نے بھی اس پہ ریئیکٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان کے اندر صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، اور افغانستان ایسے لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں بڑی طاقتوں کی ایک جنگ کا میدان بن جائے گا. اس میں چائنا کے اپنے مفادات ہیں، رشیا اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے، اس کی جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں وہ خطرے میں جا سکتی ہیں. ادھر امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ ملیٹنٹ گروپ کے جو اس وقت دوحا معاہدے کے وجہ سے ان کے قریب آیا تھا، اگر وہ ملیٹنٹ گروپ جو طالبان کی صورت میں ہے پورے کا پورا ان کے اینٹی ہو جائے تو پورے خطے کے اندر امریکی مفادات کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. لہذا اس وقت اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بہت سارے مبصرین اور تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہو رہی ہے. طالبان کے اپنے رویے
ادھر ڈاکٹر صاحب، اقوام متحدہ میں نے بھی جو سفری استثناء کے حوالے سے کسی بھی قسم کے مثلا چھوٹ دینے سے بھی انکار کیا، یعنی کہ جو ممالک ہیں اقوام متحدہ میں وہ اس چیز کے حامی نہیں ہیں کہ طالبان رہنما جو ہیں وہ آزادانہ طور پر جو ہے وہ سفر کر سکے.
جی ہاں، وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ طالبان کے جو رویے ہیں ان رویوں کی وجہ سے، یعنی ابھی وہ ہیومن رائٹس کے عنوان سے، خواتین کے حقوق کے عنوان سے، بچوں کی، لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لحاظ سے،
اور جو قتل و غارت گری وہاں ہو رہی ہے
ایک طرف ہے کہ جس پہ دنیا کی نظریں زیادہ پڑتی ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ خود امن و امان کے جو مسئلہ ہے وہ تو خود افغانیوں کے لیے بھی مسئلہ ہے، یعنی خود افغان عوام بھی اس سے دوچار ہیں. اب ممکن ہے کہ جب وہ فرقہ وارانہ بات ہوتی ہے وہاں پہ شیعہ مساجد پہ یا مثلا ہزارہ کمیونٹی پہ جو حملے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایک طرف رکھ کے کسی ایک گروہ یا ایک قبیلے کی طرف بات کرتے ہیں،
آئے دن خبریں آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب،
لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو منظر عام پہ نہیں آ رہے، اور ملک داخلی طور پہ اس وقت ایک شدید کشیدگی کا شکار ہے. خود احمد شاہ مسعود کے بیٹے نے ابھی کل پرسوں ایک بیان دیا ہے کہ جنگ کے علاوہ کوئی ہمارے پاس راستہ ہی نہیں ہے، ہم کہیں پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ طالبان کسی ٹیبل پہ، کسی اتفاق یا کسی معاہدے پہ آنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ بہت سارے، میں عرض کیا نا، بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ جو اس وقت افغانستان کے مسائل میں اثر انداز ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی ایسی روشنی نظر نہیں آ رہی کہ اس روشنی سے کوئی آئندہ افغانستان کے عوام کا کچھ بھلا ہوگا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
ایک یہی سہارا ہے اس جہاں میں جینے کا، ایک یہی سہارا ہے، مدینے کی ذکر کر، مدینے کا بات کر، مدینے کی ذکر کر، مدینے کا وہ تجھے مدینے کی ذکر کر مدینے کا، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے پوچھ اپنے مرشد سے، کیوں بھٹکتا پھرتا ہے اپنے مرشد سے، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا، وہ بتائیں گے تجھ کو راستہ مدینے کا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 شہریور، 21 صفر اور 18 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس صفر 1051 ہجری قمری کو معروف عالم دین اور دانشور شیخ بہائی نے اپنی کتاب مفتاح الفلاح مکمل کی۔ یہ اہم کتاب قفقاز کے شہر گنجا میں پائے تکمیل کو پہنچی۔ 11ویں صدی ہجری کے محدث صدرائے تبریزی نے اس کا پہلی بار فارسی میں ترجمہ کیا اور اس کا نام آداب عباسی رکھا۔ یہ ترجمہ ایران کی بڑی لائبریریوں میں صرف قلمی نسخے کی صورت میں موجود ہے۔ کتاب مفتاح الفلاح 6 ابواب پر مشتمل ہے، جن میں دن و رات کے مختلف اوقات سے متعلق دعاؤں اور اعمال کی تشریح کی گئی ہے۔ یہ کتاب 1317 ہجری قمری میں ایران اور اس کے بعد مصر میں شائع ہوئی۔18 ستمبر سن 1783 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ کے ممتاز ریاضیداں اور ماہر طبیعیات لیونہارڈ اویلر کا سینٹ پیٹر برز میں انتقال ہوا۔ وہ 15 اپریل سن 1707 کو بازیل شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ لیونہارڈ اویلر کو ریاضی میں بہت زیادہ دلچسپی تھی اور وہ اپنے زمانے کے ایک مؤثر ترین سائنسداں تھے۔ ریاضی کے بارے میں ان کے مضامین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ابھی تک ان کے تمام مضامین کی اشاعت نہیں ہو سکی ہے۔ طبیعت اور انجینئرنگ میں ان کی تحقیقات سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا ہے۔ لیونہارڈ اویلر علم نجوم سے متعلق مسائل کا تجزیہ و تحلیل کرنے میں اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے، اور 18ویں صدی کے واحد سائنسداں کی حیثیت سے انہوں نے لہر کی شکل میں روشنی کے چلنے کا نظریہ ثابت کیا۔ ان کے نظریات ریاضی کے شعبے میں دیگر سائنسدانوں کی پیش رفت کا ذریعہ بنے۔ اٹھارہ ستمبر سن 1931 عیسوی کو چین کے شمال مشرقی علاقے مینچوریا پر جاپانی فوج نے قبضہ کر لیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ مربع کلومیٹر پر مشتمل علاقے مینچوریا پر ہونے والا یہ قبضہ چین اور جاپان کے درمیان دوسری جنگ کا سبب بنا۔ جاپان نے مینچوریا پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں اپنی پٹھو حکومت قائم کر دی، اور دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی برسوں تک مشرقی اور جنوبی چین کے بڑے حصے پر جاپانی فوج کا قبضہ رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران چین کو امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ملکوں کی حمایت حاصل ہو گئی، اور 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی مکمل شکست کے بعد جاپانی فوج نے چین سے پوری طرح پسپائی اختیار کر لی۔ September 18, 1961 کو اقوام متحدہ کے دوسرے سیکرٹری جنرل اور سویڈن کے سیاستداں ڈیگ ہیمر شولڈ کانگو کی جنگوں کو ختم کرانے کے لیے ایک سیاسی مشن کے دوران طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ 1905 میں پیدا ہوئے۔ ہیمر شولڈ 1952 سے مسلسل دو مرتبہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ ان کی موت کے بعد انہیں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ September 18, 1947 کو امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کا قیام عمل میں آیا۔ یہ خفیہ ایجنسی دنیا کی خوفناک ترین خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک ہے، اور اس کی ذمہ داری غیر ملکی لوگوں، حکومتوں اور کمپنیوں کے بارے میں خفیہ معلومات حاصل کر کے ان کا تجزیہ و تحلیل کرنا اور اس کے بعد اس کی رپورٹ حکومت امریکہ کو پیش کرنا ہے۔ سی آئی اے وسیع ساز و سامان کے ساتھ حکومت امریکہ کے خفیہ اطلاعاتی بازو کی حیثیت سے دیگر ممالک کے امور میں مختلف سیاسی اور فوجی مداخلت میں مدد کرتی ہے۔ امریکہ کی یہ خفیہ تنظیم دنیا کے مختلف ممالک میں فوجی بغاوتوں میں ملوث رہی ہے۔ ایران میں 28 مردہ سن 1332 ہجری شمسی میں رونما ہونے والے کوتا میں سی آئی اے کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی خفیہ تنظیم MI6 بھی ملوث تھی۔ قابل ذکر ہے کہ 11 ستمبر سن 2011 کے واقعے کے بعد سی آئی اے کو پوری دنیا میں امریکہ کے مخالفین کو اغوا کرنے یا قتل کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔27 شہریور سن 1367 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر محمد حسین شہریار کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1283 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ استاد شہریار نے اپنا پہلا شعری مجموعہ 23 سال کی عمر میں شائع کرایا۔ وہ ایک حساس اور لطیف جذبات کے حامل عوامی شاعر تھے۔ دوسری طرف ان کی شاعری میں شاہی حکومت کے ظلم کے نتیجے میں عوام کی بدحالی اور بے سر و سامانی پر تنقید کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ استاد شہریار اسلامی انقلاب کے آغاز سے انقلاب کی تحریک کے تمام نشیب و فراز میں اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دوش بدوش رہے۔ وہ ایک مذہبی شاعر تھے، اور ان کی شاعری میں اہل بیت علیہم السلام سے محبت نمایاں طور پر جلوہ گر ہے۔ ان کا دیوان ترکی آذری میں لکھا گیا۔ شعری مجموعہ حیدر بابا ان کی معروف ترین شعری تخلیقات میں شامل ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب بزم دوستاں۔
اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں سامعین، آپ کا اپنا پروگرام بزم دوستاں لے کر ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام مشتمل ہوتا ہے آپ کے خطوط اور پیغامات پر. جی ہاں، آج کے پروگرام میں میں ناہید انوری اور حسب معمول میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی.
ہمارا سلام قبول کیجئے. جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ان ایام میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خدا کے زیر سایہ اور اماموں کے زیر سایہ خیر و عافیت سے ہوں گے.
جی ہاں، ہماری ہمیشہ سے یہ دعا ہو تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے.
الہی آمین.
بہن ناہید انوری، آپ نے ذکر کیا کہ جہاں کہیں بھی ہوں، ویسے ان دنوں سب کی نظریں جو ہیں وہ کربلا پر لگی ہیں.
بالکل.
جی ہاں سامعین، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے.
الہی آمین.
بہن ناہید انوری، آپ نے ذکر کیا جہاں کہیں بھی ہوں، ویسے ان دنوں سب کی نظریں جو ہیں وہ کربلا مولا کی طرف تھیں، اور ملین مارچ میں کروڑوں زائرین کربلا مولا پہنچے. آپ کا بھی تھا جانے کا پروگرام؟
جی ہاں، لیکن خیر قسمت نہیں تھی، امام کو بلاوا نہیں تھا، شاید ہو سکتا ہے تو میں جا نہ سکی. لیکن خیر، جو جو وہاں پر گئے ہیں زائرین، انشاءاللہ کہ ان کی زیادت خدا اور امام قبول کریں اور سلامتی کے ساتھ سب لوٹ کر اپنے گھروں کی طرف آئیں.
جی ہاں بالکل، چونکہ یہ ایک بہت عظیم اجتماع تھا، اور ایسا اجتماع کہ جو کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے.
جی
اور
ہاں،
اس سال جو اجتماع تھا اس کی خصوصیت یہ تھی کہ کرونا کے دو سال کے دوران جو ہے پوری دنیا سے زائرین کی جو آمد تھی وہ کربلا میں محدود تھی بہت زیادہ، اس لیے مثلاً اتنے بڑی تعداد میں زائرین نہیں پہنچ پائے تھے. لیکن دو سال کے وقفے کے بعد اس سال تو ایسا لگ رہا تھا کہ پورا کا پورا جو ہے وہ نجف سے کربلا کا جو راستہ ہے وہ زواروں سے پر تھا، اور ایران کی جو سرحدیں تھیں ان پر بھی جمع غفیر تھا، اور ایک بہت بڑی تعداد زائرین کی تھی، حتیٰ کہ جو ہے وہ ایک ایک دن کے اندر ایک ایک ملین افراد جو ہے انہوں نے
بارڈر سے
کراس کیا ہے.
انہوں نے جی ہاں،
یہ ایک عشق ہے، ایک ایسا عشق ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا
جا سکتا.
اور یہ عشق وہ عشق ہے کہ جو انسان کے درون سے نکلتا ہے، اور جب عملی انسان قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے اور کہاں پر ہے. جب انسان ان مناظر کو دیکھتا ہے کہ جو زواروں کی خدمت میں لوگ انجام دے رہے ہوتے ہیں تو دل جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ خبروں میں دیکھا ہے آپ نے، اور باقاعدہ آپ نے کوریج کی ہے ان تمام چیزوں کی، تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ ایام واقعاً بہت ہی زیادہ جو ہے دلوں کے نزدیک ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں. ویسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مشیر جو ہے وہ نجف سے کربلا کے دوران معروف ہے.
جی ہاں.
لیکن اب پاکستان کے اکثر شہروں میں جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پر ہی جو ہے لوگ جو ہے وہ مشی کرتے ہیں.
جی ہاں،
اور پیدل
وہ
اپنے گھروں سے نکلتے.
جی
ہیں.
ہاں.
امام بارگاہ جاتے ہیں.
وہ افراد جو کہ کربلا نہیں جا سکتے.
جی
وہ
ہاں.
وہیں اپنے اپنے
شہروں میں
جو
کرتے
ہیں.
اب تہران میں بھی جو ہے وہ مثلاً امام حسین اسکوائر سے لے کر شاہ عبدالعظیم.
جی
حسنی
ہاں.
کے روزہ مبارک تک جو ہے وہ یہ بڑی مشی انجام پائی، اور یہ راہ پیمائی ہوئی جس میں بہت بڑی تعداد میں زائرین نے شرکت کی، اور اپنے دل کی جو ایک وہ تمنا تھی امام حسین علیہ السلام کے حرم تک پہنچنے کی وہ پوری کی. بہرحال باجی، یہ موضوع تو ایسا ہے کہ چلتا رہے تو بولتے رہیں آپ بھی،
ختم ہونے والا نہیں ہے،
بلکہ یہ چاشنی ہے ایسی کہ بلکہ سننے والا اور بیان کرنے والا دونوں ہی محو ہو جاتے ہیں اس ایسی گفتگو کے اندر کہ جو کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب با وفا اور اس عظیم قربانی کے ذیل میں کی جائے. بہرحال وقت چونکہ تنگ ہے، اور سامعین سے بھی معذرت چاہتے ہیں کہ بہرحال ابتدائی گفتگو تھوڑی سی طولانی ہو جاتی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں بھی آپ کے ذہن کو ہم اپنی آواز کے ذریعے سے جو ہے وہ نزدیک کریں، تاکہ آپ بھی محسوس کریں کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ واقعاً انسان کے لیے کتنی مفید ہے.
جی.
بہرحال میں اس سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، اب سامعین کے خطوط آپ پروگرام میں شامل کرتی رہیں، بہت دیر سے پرچہ ہلا رہی ہیں آپ.
جی ہاں، درود و سلام و تمام شہدا پر. جی ہاں، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آپ کے خطوط سے. جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے ہمیں محترم ارشاد تھیم صاحب نے ملتان پاکستان سے. سلام لکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ خیریت کا طالب، بفضل خدا بخیریت ہے، کبھی کبھار ہی خط لکھنے کا موقع ملتا ہے، امید ہے معذرت قبول فرمائیں گے. ارشاد صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام نہایت معلوماتی اور علم و آگاہی سے بھرے ہوتے ہیں. قبروں اور تبصروں کے علاوہ خاص طور پر یادوں کے جھروں کے پروگرام سے بہت ہی معلومات حاصل ہوتی ہے. آگے چل کے لکھا ہے کہ اس پروگرام میں انگریزی اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق تاریخ وار تاریخی معلومات پیش کی جاتی ہیں اور اسلامی شخصیت کے متعلق بھی معلومات ہوتی ہیں. یہ پروگرام ہمیں تاریخ کے قدیم و جدید ادوار سے آگاہ کرتا ہے. میرا دوسرا پسندیدہ پروگرام صبح امید ہے. اس پروگرام سے بھی اسلامی و قرآنی معلومات حاصل ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے تمام دیگر پروگرام بھی بے نظیر ہیں، جبکہ آئینۂ صحافت پروگرام سے بھی ہم ایران کے اخبار سے آشنا ہوتے ہیں اور علاقائی اخبارات اور نیوز ویب سائٹ کی معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں. ریڈیو تہران سے گزارش ہے کہ انعامی مقابلے کا جلد اعلان کریں. سامعین بے چینی سے انعامی مقابلے کا انتظار کر رہے ہیں. جی ہاں حسین صاحب،
آپ نے بھی بڑی تاکید سے انعامی مقابلے کا ذکر کیا ہے.
یہ جملہ ہی ایسا تھا اس پہ تاکید کی، کیونکہ
یعنی کہ آپ جو ہے وہ بالکل اس سامعین کی حقیقی ترجمانی جو ہے وہ یہاں پر کر رہی ہیں خط کے ساتھ. اور ہماری بھی دلی تمنا اور آرزو ہے کہ انشاءاللہ جلد از جلد سامعین کو خوشخبری سنائی جائے گی. اور گزشتہ ادوار میں جو ایک طول پکڑ گیا تھا انعامی مقابلے کا سلسلہ، وہ کوشش ہے کہ جلد از جلد جو ہے اس کو جو ہے وہ سامعین کے لیے پیش کیا جائے. انشاءاللہ دعا کریں کہ یہ اعلان جلد کیا جائے گا. جناب ارشاد تھیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا ملتان پاکستان سے آپ نے خط لکھا. بھائی جی، آپ نے دیکھا خط کے اندر انہوں نے ایک جو قدیم ایام میں خط لکھنے کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ خیریت کا طالب بفضل خدا بخیریت، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی اچھی اس کے اندر ایک محبت ہوتی ہے اور ایک
جملوں کو پڑھ کر پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں
اور بڑا اچھا لگتا ہے. اور خدا کرے کہ ہماری تو بڑی خواہش ہے کہ خط و کتابت کا سلسلہ ہو بلکہ تحریر کے ساتھ ہو اور ڈاک کے ذریعے سے جو ہے وہ بھجوایا جائے اور سامعین جو ہے وہ ڈاک کا انتظار کیا کریں. بہرحال انشاءاللہ کہ امید کرتے ہیں کہ یہ رواج جو ہے قائم و دائم رہے اور اس سے باقاعدہ ایک ہماری پوری ایک ماضی جو ہے وہ جڑا ہوا ہے خط و کتابت کے ساتھ.
لیکن میں آپ کی گفتگو کاٹتے ہوئے کہوں، اگر ڈاکی کا سلسلہ شروع ہوگا تو ہمارے ہاتھ جو خط پہنچیں گے وہ بہت لیٹ پہنچیں گے.
نہیں، ہم یہ کہ آپ بھی ویسے نکتے پکڑتی ہیں باتوں کے دوران، اور میرا کہنے
ہمارا تو کام ہی یہی ہے. جی،
میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خط و کتابت کا ذریعہ اور تو وہ تمام چیزیں پرانی رائج ہوں، لیکن اگر یہ سلسلہ شروع ہوگا تو ہماری بھی جو ہے وہ کچھ جو سرگرمیاں ہیں وہ بڑھیں گی. ہم بھی جہاں پر پوسٹ باکس جب ہے ہمارا تو ہم اس کو فعال کریں گے. فوری خطوط پہلے بھی جو ہے وہ آتے تھے اور اب چونکہ واٹس ایپ کے ذریعے سے اور جو ہے وہ انسٹاگرام کے ذریعے سے
فوری فوری پہنچ جاتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ مجھے انتظار کی گھڑیاں ہم گنتے تھے، وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. لیکن اس جو انتظار کی گھڑیاں تھیں اس کا کچھ لطف ہی کچھ اور.
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. انشاءاللہ ارشاد تھیم صاحب نے پروگراموں کی تعریف کی ہے، تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام، یادوں کے جھروکے کا ذکر کیا ہے، صبح امید کا ذکر کیا ہے، خبروں کا ذکر کیا ہے. بہرحال بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگراموں کو غور سے سنا اور ان کی تعریف کی. انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا. انعامی مقابلے کے حوالے سے ہم نے ابتدائی گفتگو میں عرض کر دیا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلدی اس کا آغاز ہو جائے گا اور آپ کو اطلاع دے دی جائے گی. شکریہ ارشاد تھیم صاحب آپ کا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. جلدی جلدی خط لکھیں تاکہ آپ کی اچھی اور مختصر جامع تحریر پڑھنے کا ہمیں موقع مل سکے. جی
جی ہاں، پروگرام کا آگے بڑھانے سامعین ہمارے ساتھ رہیں۔ یکہ 63 سال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے عالمہ نسرین صاحبہ نے
جی
لکھتی ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سننے کی کوشش کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ نسرین صاحب آپ کا۔ نسرین صاحبہ، بین الاقوامی تعلیمات عامہ کی طالبہ ہوں، میرا زیادہ تر فوکس علاقائی حالات پر رہتا ہے۔ علاقائی ملکوں، خاص طور پر خلیج فارس کے علاقے کے عرب ملکوں کی عالمی پالیسی پر تھیسز لکھ رہے ہوں، اسی لیے ہمارے ایک دوست نے ریڈیو تہران اور سحر اردو کی ویب سائٹ کا ایڈریس دیا۔ پہلی بار دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی اور بہت اچھا لگا کہ علاقائی عالمی حالات پر تبصرے پڑھ کر واقعی کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ اردو ڈاٹ سحر ٹی وی نے میری بہت سی مشکلات کو حل کر دیا ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس دوران ریڈیو تہران کی نشریات بھی سنی، اچھی لگی اور اب پابندی کے ساتھ نشریات سننے کی کوشش کرتی ہوں۔ ریڈیو تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن ریڈیو کی نشریات موبائل ایپ سے سنتی ہوں۔ اکثر پروگرام قابل توجہ ہوتے ہیں، ریڈیو تہران سننے سے علاقائی حالات پر میرا فوکس مزید بڑھ گیا ہے۔
جی محترمہ عالمہ نسرین صاحبہ، لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے خط لکھا اور بہت شکریہ۔ بھاجی اس قسم کے جو ہمارے سامع ہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب وہ ایک علمی میدان میں کچھ کوششیں کر رہے ہوں اور خاص طور پر علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اور عالمی حالات پر جن کی نگاہ جو ہے وہ رہتی ہے، چونکہ بہت سے لوگ صحافت کے شعبے میں جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ میڈیا کے شعبے میں جاتے ہیں، تو ہر قسم کی جو ہے ان کو معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ
ہمیں یہاں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا ریڈیو اور ٹی وی جو ہے اس طرح کے سامعین کی مدد کرتا ہے۔
بے شک ایسا ہی ہے، اور عالمہ نسرین صاحبہ نے جو لکھا ہے کہ بہت مددگار ثابت ہوا ہے ہمارا جو ہے وہ ریڈیو، اور خاص طور پر ویب سائٹ جو ہے، چونکہ ہمارا فوکس علاقائی اور عالمی خبروں پر ہوتا ہے، خاص طور پر خطے میں رونما ہونے والی جو صورتحال ہے وہ لمحہ بہ لمحہ جتنا زیادہ فوکس سحر جو ہے
صورتحال سے آگاہی دیتے ہی رہتے ہیں اپنے سامعین اور ناظرین کو۔
بالکل ایسا، جیسے فلسطین کا موضوع ہے، یمن کا موضوع ہے، اسی طریقے سے عراق کا موضوع ہے، افغانستان کا موضوع ہے، ان موضوعات پر ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے، چونکہ علاقائی حالات جو ہیں وہ نہایت اہم ہوتے ہیں۔ جب تک ہم علاقے کی سیاسی اور جغرافیائی جو ہے کیفیت سے آگاہ نہیں ہوں گے تو ہم بین الاقوامی حالات پر گہری نظر نہیں رکھ سکتے، چونکہ بہرحال یہی علاقہ جو ہے اس وقت محور بنا ہوا ہے خبروں کا۔ تو محترمہ عالمہ نسرین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی استفادہ کیا ہماری ویب سائٹ سے، ریڈیو کے پروگراموں سے، سحر اردو ٹی وی سے، اور آپ جیسی طالبہ جو ہیں وہ ہمارے لیے باعث افتخار ہیں، اور آپ اپنے شعبے سے وابستہ دیگر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی کہہ سکتی ہیں کہ وہ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ پر رجوع کریں اور تازہ ترین مضامین اور خبروں سے آگاہ ہوں، تاکہ ان کو بھی علمی لحاظ سے جو ہے وہ سیاست پر ان کی گرفت جو ہے وہ مضبوط ہو۔ بہت شکریہ آپ کا، اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتی رہیں گی۔ ریڈیو سننا نہ بھولیے، چونکہ ریڈیو تہران اور دیگر ریڈیو اسٹیشن عالمی حالات پر نئی سے نئی خبریں پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔
جی ہاں، تھینک یو عالمہ آپ کا کہ آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ ہمارے پروگرام بھی سنتی اور دیکھتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ خدا آپ کو کامیابی نصیب کرے۔ جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ڈگری سے محمد بخش صاحب، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران اردو سروس میرے لیے نئی نہیں ہے، کیونکہ ایک عرصے تک ریڈیو زاہدان کا سامع رہا ہوں اور شاید پرانے ساتھی مجھ سے واقف بھی ہوں۔ پہلے میں مٹیاری میں رہا کرتا تھا، اب تقریباً 4 سال سے ڈگری شہر کے مڈل گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر ہوں۔ ان دنوں بارشوں نے ہمارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اللہ اپنا کرم فرمائے۔ ریڈیو تہران کے علاوہ دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں، ٹی وی چینلز بھی دیکھتا ہوں، لیکن ریڈیو بھائی ریڈیو ہی ہے ایک سوئی گھمانے سے آپ ایران سے برطانیہ، برطانیہ سے جرمنی، جرمنی سے جاپان اور جاپان سے چین، جہاں بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ ہر ملک کے حالات اور واقعات سے آگاہی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ عالمی حالات پر ملکوں کی پالیسیوں کا بھی علم ہوتا ہے۔ ہمارا شہر ہے تو چھوٹا، لیکن اس شہر میں بھی بہت سے علمی شخصیات ہیں اور مل بیٹھتے ہیں تو مختلف موضوعات پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ آج کل کشمیر کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ کشمیر کے حوالے سے ایران کی پالیسی حق کی حمایت پر مبنی ہے، اور ایران نے ہندوستان اور پاکستان کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی دعوت دی ہے، جبکہ ہندوستان سے کہا ہے کہ کشمیر کے عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ جی
جی جناب محمد بخش صاحب، پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر ڈگری سے آپ نے اتنا پیارا خوبصورت خط لکھا، اور بھائی جو لوگ ہمارے پروگرام سنتے چلے آئے ہیں اور پرانے سامے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ریڈیو تہران کی جو نشریات ہے اور ریڈیو تہران کے جو پروگرام ہیں، واقعاً ان کا انداز اور بیان جو ہے وہ معلومات اور اطلاعات سے بھرپور ہوتا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے لیے زیادہ سے زیادہ معلوماتی پروگرام جو ہے وہ پیش کریں، نشر کریں۔ اور بہت سے سامعین محبت میں، پیار میں اپنی مثلاً اس حیثیت کا بھی اعلان کرتے ہیں، مثلاً مقام کا، عہدے کا، جیسے انہوں نے لکھا کہ اب میں ڈگری آ گیا ہوں، پہلے میں مٹیاری رہتا تھا، اسکول میں مثلاً میں پڑھاتا ہوں۔ میرے لیے چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کہ جہاں کہیں بھی ہوں ہمارے سامعین خیریت سے ہوں اور اپنی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ ان کے جاری و ساری رہے۔ بہرحال سیلاب کی صورتحال نے کس کو متاثر نہیں کیا، خاص طور پر سندھ کے بہت سے علاقے جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام متاثرین سیلاب کی آبادکاری میں ان کی مدد و نصرت فرمائے، اور جو بھی ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو، اور گورنمنٹ بھی توجہ دے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ انسان خود بھی محنت کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر بھی اور ثمر بھی جو ہے وہ عنایت فرماتا ہے۔ ریڈیو کے پروگرام آپ نے سنے، کشمیر کے حوالے سے خبریں، تبصرے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کی ایک مستحکم اور مضبوط پالیسی کا بھی آپ نے اپنے اس خط میں ذکر کیا۔ بہرحال ہماری کوشش یہی ہوتی ہے، اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ ہمیشہ صبر و تحمل اور محبت کا پیغام دیتا ہے، بلکہ باجی اسلامی جمہوریہ ایران کا اعلان ہی یہی ہے کہ ایران اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دوستی اور اخوت اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔
بالکل بالکل جی،
اور ہماری ریڈیو کی پالیسی بھی یہی ہے کہ ہم اتحاد، یکجہتی اور محبت کے پیغام کو عام کریں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا خوبصورت پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا، ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا۔ میرے خیال سے آپ بار بار دیکھ رہی ہیں کہ اب وقت اپنے ختم ہو رہا ہے، جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے۔ حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سمجھ لیجئے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، بعض اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ تو سامعین، سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ جوان، اربعین واق میں شامل نہ ہو سکے لیکن حسینی جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا، ایران کے اربعین کے ملک گیر جلوسوں میں دسیوں لاکھ عوام کی شرکت۔ روزنامہ ایران، ایران شنگھائی تعاون تنظیم کا باضابطہ رکن بن گیا، ایران کو الگ تھلگ کرنے کا منصوبہ ناکام، 10 ممالک کے رہنماؤں سے صدر رئیسی کی ملاقات۔ نیویارک ٹائمز، یوکرین امریکہ سے اور بھی طاقتور ہتھیاروں کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن بائیڈن زیادہ مطمئن نہیں ہے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ تہران ٹائمز، اربعین کے معجزے کے پیچھے الہی ہاتھ ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ تہران ٹائمز اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ اربعین کی مناسبت سے ہفتے کی صبح تہران کی امام خمینی بارگاہ میں عزاداری کا پروگرام منعقد ہوا جس میں رہبر انقلاب اسلامی نے شرکت کی۔ ملک بھر سے یونیورسٹی طلبہ بھی اس پروگرام میں مدعو تھے۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بعد رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے مختصر سے خطاب میں اربعین کے پروگرام کو سید الشہداء علیہ السلام کا سر بلند پرچم قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پروگرام اس سال تاریخ کے کسی بھی دوسرے دور سے زیادہ پرشکوہ اور عظیم انداز میں منعقد ہوا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ یہ اربعین مارچ اسلام کے پرچم کو بلند تر کرنے کے الہی ارادے کی علامت ہے۔ روزنامہ رائے الیوم، ہماری نگاہیں کاریش پر جمی ہوئی ہیں، ہمارے میزائل بھی تیار ہیں، سید حسن نصر اللہ۔ رائے الیوم اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے اربعین کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا ہے کہ لبنان کو اپنا حق ملنے سے پہلے اسرائیل کی جانب سے کاریش گیس فیلڈ میں سرگرمی ہماری ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے صہیونی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری نظریں ایک جانب کاریش پر ہیں تو دوسری جانب اپنے میزائلوں پر۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم اس موقف پر سنجیدہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات کا ایک موقع فراہم کیا ہے تاکہ لبنان کو اپنا حق مل سکے اور ہم کوئی مسئلہ کھڑا کرنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ میرے خیال میں اسرائیلیوں اور امریکیوں کو حزب اللہ کی سنجیدگی کے بارے میں کافی حد تک علم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہے۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ منصف، گیان واپی مسجد کے لیے انجمن انتظامیہ مسجد طویل قانونی لڑائی لڑنے کے لیے تیار۔ روزنامہ دی ہندو، بے روزگاری کی سطح کووڈ کے دور سے کم ہو گئی ہے، کووڈ کے دور سے پہلے سے کم ہو گئی، وزارت خزانہ۔ روزنامہ جسارت، آرمی چیف تعیناتی کا فیصلہ نواز شریف کے مشورے سے کریں گے، وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ نوائے وقت، نیب بل ترمیم، کس کس سیاستداں پر کرپشن الزامات واپس ہو گئے۔ روزنامہ نوائے وقت اس بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھتا ہے کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کے تحت نیب ریفرنسز میں نامور سیاستدانوں کے سروں سے بلا ٹل گئی۔ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف، حمزہ شہباز، راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف عائد الزامات سمیت 50 کرپشن ریفرنسز احتساب عدالتوں نے واپس کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز ریفرنس واپس ہو گیا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے خلاف 6 کرپشن ریفرنسز واپس لے لیے گئے ہیں۔ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد مزاربہ اسکینڈل اور کمپنیز فراڈ کے ریفرنسز بھی احتساب عدالتوں سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف یو ایس ایف فنڈ میں کرپشن کا ریفرنس واپس لے لیا گیا ہے۔ روزنامہ قومی آواز، اگر مذہبی شدت پسندی بڑھتی ہے تو یہ ملک کو تباہ کر دے گی، انسانی رشتے بگڑ جائیں گے، تلنگانہ کے وزیر اعلی چندر شیکھر راؤ۔ روزنامہ قومی آواز نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ تلنگانہ کے وزیر اعلی کے چندر شیکھر راؤ نے ہفتے کے روز بی جے پی اور مرکز کی مودی حکومت پر اشاروں اشاروں میں شدید حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں الزام عائد کیا کہ ملک اور تلنگانہ میں فرقے پرست طاقتیں سماج کو تقسیم کرنے اور لوگوں میں نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تلنگانہ قومی یوم اتحاد کے موقع پر قومی پرچم لہرانے کے بعد ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر مذہبی شدت پسندی بڑھتی ہے تو یہ ملک کی زندگی کو تباہ کر دے گی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ سامعین، اس سلسلے میں اب تک آپ 12 اسباق سن چکے ہیں اور آج ہم 13واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل تیار ہوں گے، تو آئیے پہلے گزشتہ سبق کی یاد آوری کراتے ہیں۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی اور ان ضمائر کی تشریح کے ضمن میں کچھ جملے بھی بنائے تھے، تو آئیے پہلے ان جملوں کو دہراتے ہیں۔
من کتابم را به احمد داده ام۔
جی ہاں، اس میں ضمیر متصل میم ہے جو کتاب کے بعد ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔
کتابم،
جی کتابم، من کتابم را بے احمد دادم، کہ میں نے اپنی کتاب احمد کو دے دی ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟
او کتابش را بے برادرش داد۔
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے جو کتاب کے بعد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کے معنی ہے کہ اس نے اپنی کتاب اپنے بھائی کو دے دی ہے۔ او کتابش را بے برادرش داد۔
کتابش،
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟
من کتابت را نخوانده ام۔
جی، اس میں ضمیر متصل جو کتاب کے بعد دیکھی جا سکتی ہے وہ تے ہے۔ من کتابت را نخوانده ام، میں نے تمہاری کتاب یا تیری کتاب نہیں پڑھی ہے۔
کتابت،
جی، ضمیر متصل تے۔ اور اب اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ضمائر کی جمع بھی موجود ہے، تو آئیے ضمائر متصل کی جمع سے ہم آپ کو آشنا کراتے ہیں۔ جی، کتابم، اس کی ضمیر متصل اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟
کتابمان۔
جی، یہاں میم کی جگہ من ضمیر متصل ہے اور یہ جمع کے طور پر یہاں استعمال ہوئی ہے۔ کتابت، جی، اس کی ضمیر متصل تے ہے اور اس کی جمع کیا بنے گی؟
کتابتان۔
جی ہاں، یہاں پہ تے کی جگہ تان کا استعمال ہوا ہے اور یہ جمع ہے ضمیر متصل تے سے۔ کتابش،
کتابشان۔
جی ہاں، یہاں ضمیر متصل واحد شین ہے کہ جس کی جمع شان ہے، کتابشان، یعنی ان کی کتابیں یا ان کی کتاب۔ ملاحظہ کیا آپ نے کہ فارسی میں ضمائر متصل کی جمع موجود ہے، اور اب ان ضمائر کی مدد سے آئیے کچھ مرکب الفاظ بناتے ہیں۔
کتاب من،
ہماری کتاب، کتاب من،
کتاب تن،
تمہاری یا تم لوگوں کی کتاب، کتاب تن،
کتاب شان،
ان کی یا ان لوگوں کی کتاب، کتاب شان۔ سامعین، یہاں کتاب کی جگہ کچھ اور چیزوں کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے آئیے الفاظ اور معنی نوٹ کیجیے۔
گزرنامه،
گزرنامه، پاسپورٹ،
عکس،
عکس، فوٹو،
کیف،
کیف، پرس،
قلم،
قلم،
مداد،
مداد، پینسل،
دفتر،
دفتر، کاپی،
پوشه،
پوشه، فائل یا فائل کور،
اتاق،
اتاق، کمرہ،
صندلی،
صندلی، کرسی،
کفش،
کفش یعنی جوتے۔ سامعین، اور اب جو الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے ذریعے ہم جملے بنا رہے ہیں اور اس میں ضمیر متصل جمع کا استعمال کر رہے ہیں۔
گزرنامه من،
ہمارے پاسپورٹ،
عکستان،
تمہارے فوٹو،
اتاقشان،
ان کا کمرہ۔ سامعین، ان جملوں کے ساتھ ہی صفت لگا کر جملوں کو مزید مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے یہ جملے دوبارہ سنتے ہیں۔
گزرنامه من سیاسی است،
ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں۔
عکستان بزرگ است،
آپ کے فوٹو بڑے ہیں۔
اتاقشان کوچک است،
ان کا کمرہ چھوٹا ہے۔ سامعین، آئیے ان جملوں کی ایک بار پھر تکرار کیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ جی،
گزرنامه من سیاسی است،
گزرنامه من سیاسی است، یعنی ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں۔
عکستان بزرگ است،
عکستان بزرگ است، یعنی آپ کے فوٹو بڑے ہیں۔
اتاقشان کوچک است،
اتاقشان کوچک است، یعنی ان کا کمرہ چھوٹا ہے۔ یہاں ضمیر متصل جمع کے ساتھ آپ نے صفت ملاحظہ کی کہ پاسپورٹ کے لیے صفت لاہیں سیاسی، فوٹو کے لیے صفت لاہیں بزرگ، اور کمرے کے لیے یعنی اتاق کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ کوچک یعنی چھوٹا۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوب تمرین کیجیے۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے
خدا نگہدار۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامن، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام منارے نور۔ اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
منارے نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارے نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں. باز سید کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے بعض اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں فرماتے ہیں، ایک چیز جس کے بارے میں وصیت اور یاد دہانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نہ صرف یہ کہ مظلوم عوام کو محروم کرنے والی سرمایہ داری کا موافق نہیں ہے، بلکہ کتاب و سنت میں اس کی سخت مذمت بھی کی گئی ہے اور اس کو سماجی انصاف کا مخالف سمجھتا ہے. اگرچہ اسلامی نظام حکومت سے بے خبر بعض کج فہم لوگوں نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں ایسا ظاہر کیا ہے اور آج بھی اس پر باقی ہیں کہ اسلام بے حد و حساب سرمایہ داری اور مالکیت کا طرفدار ہے، اور اس طرح انہوں نے اسلام کے نورانی چہرے کو اپنی کج فہمی سے چھپانا چاہا ہے اور خود غرضوں نیز اسلام کے دشمنوں کے لیے راہ ہموار کی ہے تاکہ وہ اسلام پر حملہ کریں اور اس کو مغرب کی سرمایہ دارانہ حکومت، مثلاً امریکہ اور برطانیہ کی حکومت، اور مغرب کی دیگر لوٹ کھسوٹ کرنے والی حکومتوں جیسی حکومت سمجھیں، اور وہ ان نادانوں کے قول و فعل پر بھروسہ کر کے حقیقی اسلام شناسوں سے رجوع کیے بغیر ذاتی غرض کے تحت یا احمقانہ طور پر اسلام کی مخالفت پر اتر آئے ہیں. عزیز سامعین، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصیت نامے کے ایک اور حصے میں فرماتے ہیں، اسلام کمیونزم اور مارکسزم لیننزم کے نظام کی مانند نظام حکومت نہیں جو فردی ملکیت کے مخالف اور اشتراکیت کے قائل ہے اور جن میں قدیم ادوار سے اختلاف چلا آ رہا ہے. یہ لوگ عورت اور ہم جنسی تک میں اشتراکیت کے قائل ہیں. یہ لوگ آمریت و مطلق العنان نظام حکومت کے علم بردار ہیں. اس کے برخلاف اسلام محدود مالکیت اور مصرف کو قبول کرتا ہے اور اسے محترم بھی سمجھتا ہے، چونکہ اسلام ایک معتدل نظام حکومت ہے اور اگر اس پر صحیح طور پر عمل ہو تو صحت مند اقتصادیات کے پہیے گھومنے لگیں اور سماجی انصاف جو ایک صحت مند حکومت کا لازمہ ہے عملی ہو جائے. امام خمینی مزید فرماتے ہیں، یہاں بھی کچھ لوگ کج فہمیوں اور اسلام کے اقتصادی نظام سے ناواقفیت کی وجہ سے پہلے گروہ کے ہم خیال ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی کچھ جگہوں پر بعض آیات یا نہج البلاغہ کے جملوں کا سہارا لے کر اسلام کو مارکس اور اس کی مانند افراد کے انحرافی مکاتب کا موافق بتایا ہے، اور وہ دیگر آیات اور نہج البلاغہ کے جملوں پر توجہ نہ دے کر خود سرانہ طور پر اپنی ناقص سمجھ کے ساتھ اشتراکی فرقوں کی پیروی کرتے ہیں اور کفر و استبداد، انسانی اقدار کو نظر انداز کرنے والے گھٹن کے ماحول اور ایک اقلیتی پارٹی کی جو انسانوں کی کثیر تعداد کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتی ہے حمایت کرتے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وصیت نامے میں ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، مجلس شورائے اسلامی یعنی قومی اسمبلی، نگہبان کونسل، کابینہ، صدر جمہوریہ اور عدالتی کونسل کے لیے میری وصیت یہ ہے کہ خداوند عالم کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کیے رہیں اور سرمایہ داری کے ظالم لٹیروں اور اشتراکیت و کمیونسٹ و ملحد حامیوں کے کھوکھلے پروپگنڈوں سے متاثر نہ ہوں اور اسلامی دائروں میں رہنے والی ملکیت اور جائز سرمایوں کا احترام کریں. قوم کو اطمینان دلائیں تاکہ سرمایہ اور تعمیری سرگرمیاں جاری رہیں اور حکومت اور ملک کو خود کفیل بنائیں، ہلکی اور بھاری صنعتوں کو فروغ دیں۔ میں جائز پیسے والوں اور دولت مندوں سے وصیت کرتا ہوں کہ اپنی حلال کمائی کو کام میں لگائیں، کھیتوں، دیہاتوں اور کارخانوں میں تعمیری اور مفید کام انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، کیونکہ یہ خود ایک قابل قدر عبادت ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے وصیت نامے میں محروم طبقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں محروم طبقات کی فلاح و بہبود کی کوشش کے لیے سب سے وصیت کرتا ہوں، کیونکہ دنیا و آخرت میں آپ کی بھلائی معاشرے کے ان محروموں کی حالت بہتر بنانے میں ہے، جنہوں نے ظالمانہ شاہی حکومت اور قبائلی سرداری جاگیردارانہ نظام کی تاریخ میں رنج و زحمتیں برداشت کی ہیں۔ کتنا اچھا ہے کہ مالدار طبقے کے لوگ رضاکارانہ طور پر جھگیوں اور جھونپڑیوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے مکان اور آسائش فراہم کریں اور مطمئن رہیں کہ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے، اور یہ انصاف نہیں ہے کہ ایک تو بے گھر ہو اور ایک کے پاس کئی مکانات ہوں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ اہل علم، علماء اور دانشور طبقے سے مخاطب ہو کے اپنی وصیت میں کہتے ہیں، ان علماء اور نام نہاد ملاؤں کے گروہوں کے لیے جو مختلف محرکات کے تحت اسلامی جمہوریہ اور اس کے اداروں کی مخالفت کرتے ہیں، ہم وقت اس کا تختہ الٹنے میں مصروف رہتے ہیں اور سازش کرنے والے مخالفوں اور سیاسی کھلاڑیوں کی مدد کرتے ہیں، نیز بعض اوقات جیسا کہ بتایا جاتا ہے اس مقصد کے لیے خدا سے بے خبر سرمایہ داروں سے ملنے والی بڑی بڑی رقومات سے بڑی مدد پہنچاتے ہیں۔ میری وصیت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک اپنے ان غلط کاموں سے کامیابی نہیں ہوئی، اور بعد میں بھی میرے خیال میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی، لہذا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی خاطر یہ کام کیا ہے تو ہرگز خدا آپ کو آپ کے منحوس مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ ابھی توبہ کرنے کا وقت ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور مظلوم و نیازمند قوم کے ہم آواز بن جائیں، اور اسلامی جمہوریہ کی جو قوم کی قربانیوں سے حاصل ہوئی ہے حمایت کریں، کیونکہ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے، اگرچہ مجھے امید نہیں ہے کہ آپ توبہ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جو لوگ بعض غلطیوں یا بعض اشتباہات کی وجہ سے جو ان سے عمدن یا سہون سرزد ہوئی ہیں، جس کا اسلام مخالف ہے، اسے بنیاد بنا کر اسلامی جمہوریہ کے اصول اور اس کی حکومت کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور خدا کی خاطر اس کا تختہ الٹنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ اسلامی جمہوریہ بادشاہی حکومت سے بدتر یا اس جیسی ہے۔ وہ لوگ ٹھنڈے دل سے تنہائیوں میں سوچیں اور انصاف سے حکومت اور نظام حکومت سے مقابلہ کریں۔ امام خمینی اپنے وصیت نامے میں ارشاد فرماتے ہیں، اس پر بھی توجہ دیں کہ دنیا کے انقلابوں میں ہرج و مرج، غلطیوں اور موقع پرستیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، اور اگر آپ اس اسلامی جمہوریہ کی مشکلات کو مد نظر رکھیں، اس کے خلاف کیے جانے والے جھوٹے پروپیگنڈوں، ملک کے اندر اور ملک کے باہر کے مسلحانہ حملوں، اسلام اور اسلامی حکومت سے قوم کو ناراض کرنے کے لیے تمام سرکاری اداروں میں کچھ مفسدوں اور مخالفین اسلام کے گھس بیٹھیے، اکثر یا بہت سے
ملازمین کی ناتجربہ کاری یا ان افراد کی جانب سے غلط پروپیگنڈے جنہیں کافی مقدار میں ناجائز فائدے حاصل نہیں ہو سکے یا ان کے فائدے کم ہو گئے، شریک قاضیوں کی نمایاں کمی، کمر توڑ دینے والی اقتصادی مشکلات، لاکھوں ملازمین کی اصلاح اور ان کی ریٹائرمنٹ کے مسائل، ماہر اور صالح لوگوں کی کمی اور اس جیسی دسیوں مشکلات کو پیش نظر رکھیں تو مخالفت کی وجہ باقی نہیں رہتی، کیونکہ جب تک انسان میدان عمل میں نہیں آتا ان چیزوں سے بے خبر رہتا ہے۔ سامعین، آپ نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی وصیت سے چند اقتباسات سنے۔ اگلے پروگرام میں مزید اقتباسات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر۔ Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔